بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کے مجموعہ فضائل تبلیغ میں سے فضائل رمضان پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کرے یعنی روزہ نہ رکھے, غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے, اس کا بدل نہیں ہو سکتا. یعنی اس کا درجہ اتنا بڑا ہوا ہے, قضا تو اپنی جگہ ہے, کسی کا روزہ فاسد ہو جائے ٹوٹ جائے تو وہ قضا رکھے, لیکن اس کا درجہ ایسا ہے کہ ایک روزہ جو فرض رمضان المبارک کا ہے ساری عمر بھی اگر اس کے بدلے میں روزے رکھے تو اس درجے کو نہیں پہنچ پائے گا. نوائز کی اس میں ایک واضح ہے عشر اخیرہ کے احکام سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ موجود تھے, پس آپ نے فرمایا کہ ذلیل ہو گیا وہ شخص, اور اس لفظ کو کئی مرتبہ فرمایا. صحابہ گھبرا گئے اور دریافت کیا کہ حضرت کون شخص ذلیل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص ذلیل ہوا جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی بہت تاکید فرمائی, کیونکہ اگر ماں باپ خود جوان ہیں تو اول تو وہ اس کے محتاج نہیں ہوں گے, جیسے اس کے ہاتھ پیر چلتے ہیں ان کے بھی ہاتھ پیر چلتے ہوں گے. دوسری یہ وجہ ہے کہ جوان ماں باپ کی خدمت سے دل بھی نہیں گھبراتا, اس لیے ان کی اگر کچھ خدمت کر بھی دی تو کچھ مشکل نہیں, نہ کچھ کمال ہے. رہے بوڑھے ماں باپ تو وہ اس کے محتاج ہوتے ہیں اور ان کی سب طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں, اس وجہ سے یہ خود کچھ کر بھی نہیں سکتے, اور چونکہ اکثر کام ان کے مزاج کے موافق نہیں ہوتے تو اس لیے مزاج میں تیزی بھی آ جاتی ہے. بس ایسے ماں باپ کی خدمت کرنا بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ وہ بیچارے بالکل ہی بے بس ہو جاتے ہیں اور ہر طرح سے اس کے محتاج ہو جاتے ہیں, اور ان کی تیز مزاجی سے تنگ ہونا بہت بڑا گناہ ہے. مگر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر آدمی ان کی خدمت سے تنگ ہو جاتے ہیں, جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے لڑکپن کے زمانے کو بھول جاتے ہیں کہ اس وقت ماں باپ نے ان کے کیسے کیسے ناز اٹھائے ہیں. اگر وہ انہیں یاد رہے تو ان کی خدمت سے تنگ نہ ہوتے. ایک بنیے کا قصہ مشہور ہے کہ اس نے اپنے بڑھاپے میں ایک مرتبہ اپنے لڑکے سے دریافت کیا کہ بھائی یہ دیوار پر کیا چیز بیٹھی ہے. صاحب زادے صاحب اول تو دل میں بہت خفا ہوئے کہ اس بیکار بات دریافت کرنے کی آپ کو ضرورت ہی کیا ہے, مگر خیر کچھ لحاظ کیا اور بتلا دیا کہ ابا جان یہ کوا ہے. بنیے نے پھر پوچھا کہ بھائی یہ دیوار پر کیا چیز بیٹھی ہے. صاحب زادے نے کہا کہ ابھی تو بتلا دیا تھا کہ کوا ہے. تیسری بار اس نے پھر پوچھا تو صاحبزادے نے بگڑ کر جواب دیا کہ تمہارا تو دماغ چل گیا, چپکے پڑے رہو. اس پر بنیے نے اپنا بہی کھاتہ منگوایا اور کھول کر دکھلایا کہ دیکھو تم نے 100 بار مجھ سے اپنے بچپن میں یہی بات دریافت کی تھی اور میں نے ہر بار تمہیں محبت سے جواب دیا تھا اور تم ہو کہ 2 ہی بار میں گھبرا گئے. لیکن شاید کوئی شخص کہے کہ بوڑھوں کے مزاج کی تیزی تو خود طبیعت ہی کو بری معلوم ہوتی ہے, کوئی اختیار کی بات نہیں, اگر اس پر بھی پکڑ ہوگی تو سخت مشکل ہوگی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک طبیعت کی گھبراہٹ پر پکڑ نہیں فرماتے. اپنے کلام پاک میں حقوق الوالدین کے ذکر کے ساتھ فرماتے ہیں ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا, صالحین ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کی ہر وقت کی تیز مزاجی سے جو گھبراہٹ تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے کوئی بات روکھے پن کی تمہاری زبان سے نکل جائے تو اس پر تمہاری پکڑ نہیں, لیکن خدا تعالیٰ دل کی نیت کو جانتے ہیں. اگر تمہارے دل میں ماں باپ کی تابعداری اور نیک بختی تم پر غالب ہے اور اپنی بے ادبی کا عذر بھی کرتے رہو, اللہ پاک اس طرح کی باتوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ایک تو یہ شخص دلیل ہوا, دوسرا وہ شخص جس کے سامنے میرا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے, تیسرے وہ شخص کہ رمضان شریف آئے بھی اور گزر بھی گئے اور اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے، یعنی برے کاموں سے توبہ نہ کی اور ایسے کام نہ کیے جس سے گناہ معاف ہو جاتے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان شریف ایسا برکت کا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں خدا تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور درمیان کے حصے میں بندوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اخیر کے حصے میں بندوں کو دوزخ سے بالکل چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ سر تا پا رحمت ہی رحمت ہے۔ بس آدمی کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے گناہ بخشوانے کا سامان کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیک کام کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گناہ معاف کرا لینا بندے کے اختیار میں ہے، بس توبہ کر کے نیک کام شروع کر دے، نیک کام کرنے شروع کر دے، سب گناہ بخشے گئے۔ خود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے مالک سے گناہ بخشوانے میں جلدی کرو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کو پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو جو شخص بھی اس قاعدے پر عمل کرے گا وہ اپنے گناہ بخشوا لے گا، اور جو شخص یہ عمل نہ کرے گا وہ محروم رہے گا۔ بس ظاہر ہو گیا کہ گناہ بخشوانا خود ہمارے اختیار میں ہے، اگر ہم چاہیں تو پرہیزگار بن کر اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ جو لوگ بغیر علم کے وعظ کہتے ہیں وہ اس جگہ بڑی بھاری غلطی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے وعظوں میں کہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات بالکل بے پرواہ ذات ہے، وہ چاہے تو ذرا سی بات میں بخش دے اور چاہے تو ذرا سی بات پر جہنم بھیج دے، اور وہ مضمون ایسے طور سے کہتے ہیں جس سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ توبہ توبہ، خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی قاعدہ ہی مقرر نہیں، یوں ہی اناپ شناپ بے تکے طور پر جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ ایسی باتیں سن کر اکثر لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ خدا جانے کس بات پر اچانک پکڑ ہو جائے اور ساری کری کرائی محنت ہی اکالت ہو جائے، پھر اس نا امیدی کے بڑھنے سے وہ عبادت میں محنت کہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اکثر لوگ خوب جی بھر کر گناہ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کے یہاں کوئی قاعدہ ہی نہیں، ذرا سی بات پر جنت دے دی، ذرا سی بات میں دوزخ، تو پھر ہم اپنے مزے کیوں خراب کریں اور خواہ مخواہ مصیبت میں کیوں پڑیں، شاید خدا کو انہی کاموں میں سے کوئی بات پسند آ جائے جس سے وہ مہربان ہو کر ہم کو بخش دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، خدائی کیا ہوئی، انیا و نگر کی بادشاہی ہوئی جہاں سب کام بے ڈھنگے ہی ہوتے تھے۔ مشہور ہے کہ ایک گرو اور ان کا چیلا سفر کرتے ہوئے ایک شہر میں پہنچے، نام پوچھا تو معلوم ہوا انیا و نگر، یعنی بے انصافی کا شہر۔ وہاں کے بازار میں جا کر چیزوں کا بھاؤ پوچھا تو معلوم ہوا کہ اناج سے لے کر گھی دودھ ہر بڑھیا سے بڑھیا چیز گھٹیا سے گھٹیا چیز سولہ آنے کی سیر ملتی ہے۔ یہ سن کر چیلا تو بہت خوش ہوا کہ خوب دودھ گھی کھا کر موٹے ہوں گے، مگر گرو نے کہا کہ بھائی اس جگہ ٹھہرنا ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، یہ شہر تو بہت ہی بے تکا اور بے وقوفوں کا معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹوں بڑوں میں کوئی فرق ہی نہیں۔ مگر چیلے نے ضد کی، آخر رہ پڑے۔ چند روز میں سیر کرتے کرتے راجا کی کچہری تک جا پہنچے، دیکھا کہ ایک مقدمہ راجا صاحب کے سامنے پیش ہو رہا ہے، بہت آدمی جمع ہے۔ پوچھنے سے معلوم ہوا کہ چور نے مہاجن پر دعویٰ کیا ہے، دعویٰ یہ ہے کہ ہم دونوں چوری کرنے اس کے گھر گئے، نقب لگائی، میرا ساتھی اندر جانے لگا تو دیوار اس کے اوپر آ پڑی اور یہ مر گیا، بس میں اس کا اس مہاجن سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس مہاجن سے دریافت کیا گیا کہ وہ دیوار ایسی کیوں بنائی تھی، یہ چکر بازی سنے امریکہ میں بہت ہے کہ چور وہاں مقدمہ کر دیتے ہیں۔ ایک چور اور ڈاکو کسی کے گھر میں گھسا اور فرش پہ پھسل گیا اور اس نے وہاں کورٹ میں وہ دعویٰ دائر کر دیا کہ اس کے چکنے فرش پہ میں پھسل کے میری ہڈی ٹوٹ گئی، اس لیے مجھے یہ اس کا وہ دلایا جائے۔ یہ انیا پور آج کل جو لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں ان کے منہ پہ تماچا ہے، یہ کیسا قانون ہے کہ ایک تو چوری کر رہا ہے اوپر سے سینہ زوری بھی کر رہا ہے، اور وہاں پھر مقدمے کے فیصلے بھی اسی طرح ہوں گے بونگے ہوتے ہیں، جو چوروں کو جو ہے وہ لاکھوں ڈالر کا مالک بن جاتا ہے چور۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جو لوگ ایسی تہذیب تو کہنا اس کو خود ایک بد تہذیبی ہے، وہ تہذیب کیا ہے اس کو تہذیب کہنا بھی بد تہذیبی ہے۔ جانوروں کے جو ہے ان کے معمولات ہیں، جانوروں جیسی زندگیاں ہیں، اور ان کی پھر نقل بھی ہم مسلمان کر رہے ہیں کہ جیسے حلیے بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ غرض یہ کہ اس مہاجن سے دریافت کیا گیا کہ وہ دیوار ایسی کیوں بنائی تھی. اس نے کہا کہ مکان بنانے والے سے پوچھئے. وہ بلایا گیا, اس نے کہا کہ گارا بنانے والے سے پوچھئے. اس کو بلایا, اس نے کہا سپتے نے پانی زیادہ ڈال دیا تھا جس سے گارا پتلا ہو گیا. اس کو بلایا, اس نے کہا سرکاری ہاتھی جھپٹا ہوا آتا تھا, خوف سے پانی زیادہ نکل پڑا. ہاتھی والے کو بلایا, اس نے کہا کہ ایک عورت پازیب پہنے آئی تھی, اس کی جھنکار سے ہاتھی دوڑ پڑا. عورت کو بلایا, اس نے کہا کہ سنار نے ایسا ہی باجا ڈال دیا تھا. اس کو بلایا گیا, وہ بیچارہ کچھ جواب نہ دے سکا. حکم ہوا کہ سنار کو ہی پھانسی دے دو. اسے پھانسی کے لیے لے چلے. جب اسے پھانسی پر چڑھایا تو وہ بیچارہ کانگڑی دبلا پتلا تھا, پھانسی کا پھندا اس کے گلے سے بڑا نکلا. لوگوں نے آ کر راجا صاحب سے کہا کہ پھندا اس کے گلے سے بڑا ہے. راجا صاحب نے کہا کہ اچھا تو پھر کسی موٹے آدمی کو ڈھونڈ کر اسے ہی پھانسی دے دو. غرض موٹے آدمی کو ڈھونڈنا شروع کیا. وقت کی بات کے سب لوگوں میں اس چیلے سے زیادہ موٹا کوئی نہ نکلا. آخر اس کو ہی پھانسی دینے کے لیے پکڑ لیا گیا. اب تو چیلے صاحب بہت گھبرائے اور گرو سے کہا کہ خدا کے لیے بچاؤ. اس نے جواب دیا کہ میں نہ کہتا تھا کہ یہاں رہنا اچھا نہیں, آخر نتیجہ دیکھا تم نے. مگر گرو نے پھر آخر کار ایک تدبیر نکالی کہ پھانسی کے وقت خود آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ صاحبو اس کو پھانسی نہ دو, مجھ کو دے دو. لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس وقت میں نے اپنی پوتھی کو جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس وقت جو شخص پھانسی دیا جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. راجہ صاحب نے جو یہ سنا تو آگے بڑھ کر کہا کہ اچھا جب ایسی بات ہے تو ہم کو ہی پھانسی دے دو تاکہ جنت میں ہم ہی چلے جائیں. بس راجہ صاحب کو پھانسی دے دی گئی. تو ان جاہل وازوں کے بیان سے سمجھا جاتا ہے کہ توبہ توبہ خدا کے کام بھی انیاؤ نگر کے راجا کی طرح بے ڈھنگے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ تعالی من ذالک. صاحب وہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے یہاں ہر کام قاعدے سے ہوتا ہے. ثواب کا بھی ایک قاعدہ ہے, عذاب کا بھی ایک قاعدہ ہے. ثواب کا قاعدہ تو یہی ہے جو ابھی بیان ہوا کہ توبہ کر کے گناہ بخشوا لو, نمازی پرہیزگار ہو کر جنت لے لو. اگر یہ ڈر ہو کہ توبہ ٹوٹ جائے گی اور گناہوں سے نہ رک سکیں گے تو ہمت نہ ہارو, کیونکہ اگر توبہ ٹوٹ بھی گئی تو پھر کر لینا. دیکھو اگر ایک کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو پھٹا ہوا نہیں چھوڑتے بلکہ اسی وقت سی لیتے ہیں, اور اس کا کچھ بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ یہ سینے کے بعد پھر دوبارہ پھٹ جائے گا. پھر پھٹے تو پھر سی لینا. بس یہی حالت توبہ کی ہے کہ صرف توبہ ٹوٹ جانے کے ڈر سے توبہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے, بلکہ اگر ٹوٹ بھی جائے تو پھر توبہ کر لے. ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. بلکہ اگر دن میں 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے نا امید مت ہو, بلکہ اس توبہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم کو گناہوں پر زیادہ ہمت ہو جاتی ہے. کیونکہ جو شخص توبہ کرتا رہے گا اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی بڑائی کسی نہ کسی قدر ضرور ہوگی, اور یہ بڑی وجہ ہے گناہوں سے رک جانے کی. مگر جو شخص کبھی توبہ نہ کرے گا وہ تو بالکل ہی خدا کو بھول جائے گا. جب خدا تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل ہی میں نہ ہوگی تو جو کچھ بھی یہ کرے وہ تھوڑا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس اخیر کے 10 دنوں میں بہت سی مسجدوں میں قرآن شریف ختم ہوگا. اس میں اکثر لوگ پڑھنے والوں کو کچھ دیا کرتے ہیں, سو پڑھنے والوں کو چاہیے کہ ہرگز نہ لیا کریں. دوسرے اکثر مسجدوں میں ختم کے دن مٹھائی بانٹی جاتی ہے, اس میں جو گڑبڑ ہوتی ہے سبھی جانتے ہیں. اور اس خرافات میں شرع کے قاعدے سے جو کچھ خرابیاں ہونے لگی ہیں کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہیں, اس وقت ان کے دہرانے کا وقت نہیں اور نہ زیادہ ضرورت ہے. صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو خرابیاں ہیں ان پر نظر ڈالو اور خیال کرو کہ اس میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. بس اس کو بھی چھوڑ دو. دیکھو اس کی بدولت بیچارے غریبوں پر بہت بڑا بوجھ پڑ گیا. میرے منع کرنے پر بعض غریب جولاہوں نے بہت خوشی ظاہر کی کہ ہم کو ہر سال چندہ دینے کی مصیبت پڑتی تھی, آپ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا دیا. معلوم ہوا کہ لوگوں پر چندہ دینا بہت دشوار ہے, پھر بتلائیے کہ چندہ لینا کیوں کر جائز ہوگا. بعض رئیسوں نے مجھ سے کہا کہ آپ غریبوں کو منع کر دیجیے لیکن امیروں کو منع کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بالکل غلط خیال ہے, اس لیے کہ اگر امیروں نے نہ چھوڑا تو شرم کی وجہ سے غریبوں سے بھی چھوٹنا مشکل ہوگا, اور اگر امیروں نے چھوڑ دیا تو غریبوں کو چھوڑنا کچھ مشکل نہیں. بعض مسجدیں ایسی بھی ہیں کہ ان میں مٹھائی چندے سے نہیں بانٹی جاتی بلکہ خوشحال آدمی اپنے اپنے طور پر بانٹتے ہیں, لیکن وہاں دوسری خرابیاں ہوتی ہیں جیسے دکھاوا اور شہرت نام وغیرہ کے لیے بانٹنا. اور ہر طور پر بچوں اور بے نمازیوں کے جم گھٹے سے مسجد کی بے ادبی ہونا, اس قسم کی بہت سی خرابیاں ہیں. عقل مند آدمی ان کو خود ہی سمجھ سکتا ہے. ایک مرتبہ بریلی میں قرآن شریف سنانے کا اتفاق ہو گیا. میرے بھائی نے مٹھائی بانٹنے کے لیے کہا, میں نے منع کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ کیا حرج ہے. جب انہوں نے زیادہ کہا تو میں چپ ہو رہا اور سوچا کہ بہتر ہے کہ یہ خود ان خرابیوں کو دیکھ لیں. بس انہوں نے خود اپنے انتظام سے مٹھائی بانٹی. لوگوں کے بے ڈنگے پن کو دیکھ کر وہ اس قدر پریشان ہوئے کہ مٹھائی بانٹنے سے نمٹ چکے تو خود کہا کہ آپ کی رائے بہت ٹھیک تھی, واقعی یہ خرافات ہیں, بیکار کام کبھی نہ کرنے چاہیے. مگر افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ خرابیاں سمجھ بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے اس بےہودہ کام سے رکتے نہیں. اس واز میں رمضان شریف کے آخر 10 دن کے جو حکم بیان کیے گئے ان سب کو یاد رکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس پر پورے طور پر عمل ہو جائے, اور خدا تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ توفیق عمل بخشے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان مبارک کی پوری پوری برکات اور رحمتوں کو اور اس کے ثمرات کو انوارات کو سمیٹنے اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو ہے مال جمع کرنا, مال جمع کرنے کے ساتھ اس کی حفاظت بھی ضروری ہے, کیونکہ اگر حفاظت نہ کی تو محنت کی کمائی مفت میں گنوا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوری پوری حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر لمحے کی خوب خوب قدر نصیب فرمائے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ تقوی والی حیات نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إلى العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ دنیا کی حقیقت دل میں کھول دے. اللہ اس عارضی دنیا اس عارضی زندگی کی حقیقت دل میں کھول دے اور آخرت کی فکر ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ بری صحبت سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ بری صحبت سے حفاظت فرما. یا اللہ برائی سے بری صحبت سے حفاظت فرما. اے اللہ بری صحبت سے حفاظت فرما, نیک صحبتیں عطا فرما, پرہیزگاروں کی صحبتیں عطا فرما, اولیاء اللہ کی صحبت عطا فرما. یا اللہ نیک صحبت عطا فرما. اے اللہ ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصاً جو اس رمضان مبارک کے متعلق 3 برائیوں پر ہلاکت کی بدعا پر آمین فرمایا ہے, اے اللہ ہمیں خاص طور پر ان برائیوں سے اور تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان مبارک کی ہمیں خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دل و جان سے محبت کے ساتھ خوب محبت اور عشق کے ساتھ اے اللہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں اے اللہ بچوں کو ہم کو اور ان کے والدین کی خوب خوب خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ برائیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ والدین کو ستانے سے, والدین کی نافرمانی کرنے سے, والدین کے ساتھ بدتمیزی بے ادبی کرنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جن کے بھی والدین زندہ ہیں, جوان ہوں یا بوڑھے ہوں, اے اللہ ان کی خدمت کی اولاد کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اولاد کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ان کی نافرمانی کر کے ہلاکت کی بدعا کا مستحق نہ بننے دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اب تک جو کوتاہی کر دی, جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, میرے والدین بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما. اور اے اللہ مجھ سے ان کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی, اے اللہ بے ادبی ہوئی, گستاخی ہوئی, اور ان کی خدمت میں کمی کوتاہی ہوئی, اے اللہ صدق دل سے معافی مانگتا ہوں. اے اللہ اپنے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دے. اور اے اللہ میرے والدین اور سب کے والدین جو دنیا سے چلے گئے, سب کی بے حساب مغفرت فرما دے اور ان کے درجات بہت بہت بلند فرما. اے اللہ بہت بلند فرما اور ہمیں معاف فرما دے. اور اے اللہ ہر برائی سے ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما نفس کے مکر و فریب سے بھی. اور ابھی تو اے اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ شیطان کو آپ نے قید کیا ہوا ہے, لیکن اے اللہ نفس تو ہمارا بگڑا ہوا ہے, نفس کی عادتیں تو خراب ہیں, وہ کوئی کم دشمن نہیں ہے. اے اللہ ہمیں اس دشمن سے بھی حفاظت نصیب فرما اور اس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا 100% فرما بردار اور تابع دار بنا, نیک بنا دے, ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, ہمارا مطیع اور فرما بردار بنا دے, با ادب بنا دے. اے اللہ بے ادبی سے, میری بھی اپنے بڑوں کی بے ادبی سے اور تمام لوگوں کی, بچوں کی, بڑوں کی, اپنے بڑوں کی بے ادبی سے, والدین کی بے ادبی سے, اے اللہ اپنے کرم سے یا اللہ حفاظت فرما دے. اے اللہ حفاظت فرما دے, یا اللہ حفاظت فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.